نصلي على رسوله الكريم. قاضی کی کتاب سامنے آئی، بیعت کی شریف حیثیت دل چاہا کہ آج اس میں سے کچھ پڑھ لیا جائے. گو اللہ کا شکر ہے کہ جو سب کی جن بیٹھے ہیں ان کو اشکال تو نہیں ہوگا، لیکن مزید اطمینان کے لیے کہ یہ غیر شرعی چیز نہیں ہے اس لیے اس میں سے پڑھا جاتا ہے. اصل میں ایک تقریر ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آپ سے اس کا سوال کیا تھا، اس کے جواب میں جو آپ نے تقریر فرمائی وہ اس زمانے میں محفوظ کر لی گئی. حضرت شیخ لطیف مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال سے ایک مہینہ پہلے مدینہ منورہ میں جب آپ کا قیام تھا تو آپ کو وہ کیسٹ پیش کی گئی اور آپ نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد جو صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی نقصان ہو گیا، ان کے لیے فرمایا کہ اس کو کتابی شکل میں شائع کر دو، جس پر پھر یہ لکھی گئی ہے. لکھنے کے بعد پھر مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خاصی صحبت اٹھائی، تو ان کے پاس بھیجی گئی تاکہ مزید اس کی تائید ہو جائے کہ حضرت کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے. اس طرح یہ کتاب شائع ہوئی، آج میرے سامنے آ گئی تو میں نے چاہتا اس طرح کچھ پڑھ لیتے ہیں. اللہ سے مانگے اس کے اندر جو تاثیر ہے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے. اصل میں تو اللہ والوں کے کلام کے اندر نورانی تاثیر ہوتی ہے، روحانی تاثیر ہوتی ہے، جس کے لیے ہم ان کے ارشادات کو، ان کے تحریرات کو، ان کے معاذات کو، ان کے مشہورات کو پڑھتے سنتے رہتے ہیں. کہ جو ہمارا مقصود ہے دل کی اصلاح، اس میں ان سے مدد ملتی ہے. حضرت سماتے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفیٰ. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں کچھ بیعت اور سلوک کے طریقت کے مطابق عرض کروں. خیال ہے لوگوں کا کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، اور اس چیز کی تعلیم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، اور چونکہ جو لوگ طریقوں تصور کے ذمہ دار ہیں ان کی حرکات و سکنات، ان کے افعال شریعت کے خلاف پائے جاتے ہیں. اس واسطے شبہ ہوتا ہے یہ چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور تعلیم کے خلاف ہے، واقعہ یہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ بعض لوگ غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تو ان کے غلط طریقے کو اختیار کرنے سے حقیقت بدلے گی نہیں. اگر کچھ لوگ طریقت اور تصوت کے اندر ان کی حرکات اور سکنات افعال شریعت کے خلاف ہیں تو حقیقت نہیں بدلے گی، حقیقت اپنی جگہ رہے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ نہیں ہے، بلکہ بیعت تو نام ہے عہد لینے کا. بعضوں کے ذہن میں بیعت کیا چیز ہے، تو بیعت نام ہے عہد لینے کا. کتاب و سنت سے بیعت کا ثبوت، کسی شریعت کی بات کے لیے لوگوں سے عہد لیا جائے تو اس کام کو انجام دیں گے، خواہ پوری شریعت کا عہد لیا جائے یا کسی خاص مسئلہ کا عہد لیا جائے، اس کو بیعت کہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے مواقع پر انجام دیا. تو بات تو مجھے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی. سن لیں کسی شریعت کی بات کو، یا شریعت بات کسی شریعت کی بات کو کے بات کے لیے لوگوں سے عہد لیا جائے کہ اس کو انجام دیں گے، خا ہاں پوری شریعت کا اہم لیا جائے یا کسی خاص مسئلہ کا اہم لیا جائے, اسی کو بیعت کہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے مواقع میں انجام دیا. ایک موقع بیعت جہاد کا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی لڑائی کے وقت میں عہد لیا تھا لوگوں سے, اگر دشمنوں سے مقابلے کی نوبت آئی تو بھاگیں گے نہیں, بلکہ جب تک زندہ رہیں گے جب تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے, اور اگر اس کے اندر موت آ جائے تو موت کو اختیار کریں گے. اسی کو سورہ فتح میں قرآن شریف میں فرمایا گیا. اس بیعت کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا ہے, جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب کہ وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بیعت کر رہے تھے. تو یہ قرآن کے اندر ذکر آ گیا. اب کس بات کی بیعت کر رہے تھے؟ سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے کاہے کو بیعت کیا تھا؟ وہ کہتے علی الموت, یعنی ہم نے بیعت کیا تھا موت کے اوپر. میں موت کے اوپر بیعت ہونے کی یہ مان ہے کہ مر جائیں گے بھاگیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ اس پر بشارت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور ان کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہو کر اس نے اپنی سکونت کو یعنی سکینت کو اور اطمینان کو ان کے دلوں میں ڈالا اور اس کے بدلے میں فتح مکی عطا فرمائی. یہ سورہ فتح میں ہے. بیعت کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فتح ہی میں کہتا ہے جس کا ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. تمہارے سے عہد کرنا وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے, اور جس شخص نے اپنے عہد کو پورا کیا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا, ثواب دے گا, اور جو عہد کر کے توڑتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو بیعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر کی گئی. یہ بیعت کی جہاد کی غزوہ حدیبیہ کی. قرآن شریف میں سورہ ممتحنہ میں ایک دوسری بیعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جس کا ترجمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب کہ عورتیں تمہارے پاس آئیں اور وہ عہد کریں بیعت کریں اس بات پر کہ شرک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی, اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گی, کہ زمانہ جہالیت میں عادت تھی کہ اپنے بچوں کو مرد اور ماں باپ قتل کر دیتے تھے. اس وجہ سے کہ اس بچے کے پالنے میں خرچ بہت کچھ پڑے گا, خشیت املاک فاقہ کی وجہ سے, اور اسی طرح کسی پر بہتان نہ باندھے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پوری طرح سے انجام دے گی, نافرمانی نہیں کریں گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ بیعت کیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے. تو یہ بیعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جبکہ مکہ معظمہ میں 12 سرداروں سے انصار کے جمع ہوئے, ان کو دین کی طرف تعلیم دی, عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ جو انہی سرداروں میں سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا یعنی مختلف چیزیں اسلام کی تعلیم فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی مختلف چیزیں عہد میں دی, اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ان باتوں کو وفاداری کے ساتھ قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا, اس کی مغفرت کرے گا, اور اگر کوئی شخص خلاف کرے گا تو دنیا میں اس کو سزا ملی تو آخرت کی سزا اس پر سے اٹھ جائے گی. اگر اس نے نافرمانی کی سزا نہیں دی گئی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے چاہے معاف کرے,
تو اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص باتوں پر بھی بیعت لی ہے اور کبھی کبھی عام باتوں پر بھی، اور پوری شریعت پر بھی بیعت لی ہے، اور بیعت کی تعلیم قرآن شریف میں احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اصحاب سے اسی پر بیعت لی تھی کہ وہ کسی سے کوئی چیز مانگے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا، اب بیعت لی ہے کسی بات۔ تو عادت تھی اس صحابی کی رضی اللہ تعالیٰ جن سے عہد لیا تھا کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہیں، عادت تھی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی، گھوڑے پر سوار ہوا اس کا کوڑا گر گیا تو کوڑا بھی کسی دوسرے سے اٹھواتا تھا، بلکہ گھوڑے اتر کا پٹ کوڑے کو۔ کیوں بیعت کی ہے؟ اس بات کے سوال نہیں کرو گے تو یہ سوال ہو گیا نا، اب گھوڑے سے اترنا پھر اٹھانا، گزارا بھی پڑا دے مجھے اور لا سکتا تھا نا، اتنا سوال بھی پھر نہیں کیا، عادت پڑ گئی۔ کیوں کہ بیعت کی، یہ بیعت کی مختلف شکلیں بتائی جا رہی ہیں۔ جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لی اس بات پر کہ ہر مسلمان کی خیر خائی کریں گے، تو ہمیشہ ہر چیز میں جس مسلمان کو ضرورت سمجھتے تھے خیر کی نصیحت کرتے تھے۔ تو یہ بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن میں احادیث میں بہت سے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے اور بیعت اسی وقت سے جاری ہے۔ آپ اسی بیعت ہی میں سے یہ بیعت طریقت ہے جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلی آتی ہے۔ بیعت اس بات پر کرنا کہ شریعت میں مضبوطی سے چلیں گے اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا اس سے بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اطاعت اور پوری توجہ سے کام لیں گے، اسی کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے جو کہ اس زمانے سے برابر چلی آتی ہے۔ بیعت کے طریقے تمام زمانے میں جاری رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص خاص بندوں نے مسلمانوں سے عہد لیے ہیں۔ یہ جو پیری مریدی کہی جاتی ہے حقیقت وہی بیعت کا طریقہ ہے۔ لیکن بیعت کرنا ہر شخص کا حق نہیں ہے، جو شریعت کا پابند ہو، بدعات سے اور فسق و فجور سے بچتا ہو، اور اس نے کسی ولی اور مرشد کے پاس رہ کر نسبت باطنی حاصل کی ہو، اور فقر و فاقہ کو اختیار کیا ہو، اس کے ہاتھ پر زمانہ سابق میں بیعت کی جاتی تھی اور وہی مستحق ہے بیعت لینے کا، اس کے اندر تمام صحابہ بھی خاص خاص لوگ بیعت لیتے تھے، خلفائے راشدین خصوصاً علی کرم اللہ وجہ سے سلسلہ زیادہ چل رہا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے خلفاء برابر یہ بیعت لیتے رہے، اور جو لوگ بیعت لیتے تھے ان کو پیر کہا گیا۔ اور پیر کے معنی لغت میں بڈھے کے، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں اس کو شہر کہتے ہیں، یعنی معمر، بڑی عمر والا، کیونکہ معمر آدمی جو کہ زیادہ دنوں تک اس نے اللہ تعالی کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وقت گزارا ہو، وہی اس عمر کا مستحق ہوتا ہے کہ دوسروں سے کہتے ہیں۔ تو اسی واسطے اس کو عربی میں شیخ فارسی پیر کہا گیا، تو یہ اصل ہے پیر کی شیخ۔ کیوں؟ وہ شخص تجربہ کار ہوتا ہے،
زندگی کے نشیب و فراز کو اس نے اچھی طرح دیکھا ہے, پرکھا ہے کہ زندگی گزاری ہے اس نے, اس کے تجربات مشاہدات زیادہ ہیں. اور پھر پہلے آ گیا کہ اس نے کسی مرشد کے پاس رہ کر کچھ وقت گزار کر اس فن کو سیکھا بھی ہوا ہے. باقی وہ شخص تجربہ کار ہوتا ہے, وہ شخص اللہ تعالیٰ کی عطا اور فرما برداری میں عمر گزارے ہوئے ہوتا ہے, تو اس کو پیر کہا جاتا تھا. پیر کو خاص آدمی کا نام نہیں ہے, کسی خاص نسب کا نام نہیں ہے, کسی خاص طریقے کے کرنے والے کا نام نہیں ہے. جو شخص شریعت مطہرہ کا پابند ہو اور عرصہ اگر آپ اس نے ریاضتیں کی ہوں, ذکر کیا ہو, اللہ تعالیٰ تعلق پیدا کیا ہو, وہ دنیا کو رسیج نہیں ہوا کرنا. دنیا پر ریجنے والا اس قدر عبادت کی ہو کہ اس کے اندر نسبت اللہ تعالیٰ سے پوری پیدا ہو گئی ہو, اسی سے وہ شریعت مطہرہ پر بیٹھ لینے کا مستحق ہے. اور وہی پیر وہی شہر کرتا تھا, یہ ہے اس کی. آگے سماجتے ہیں کہ مگر عرصہ زمانہ گزر جانے کے بعد جس طرح ہر جماعت میں کھوٹے اور کھڑے ہوتے ہیں علم ظاہر میں, اور دوسری جماعتوں میں کھوٹے اور کھڑے ہوتے ہیں, اسی طریقے کے اندر بھی کھوٹے اور کھڑے پائے جاتے ہیں. جو اسے شریعت کے اوپر نہ چلتا ہو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع دار نہ ہو, وہ شخص بیعت لینے کا پیر بننے کا کسی طرح حق نہیں دے سکتا. قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو پیر بنا جاتا ہے سچا, جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو, جس کے اندر دغل نہ ہو, مکر نہ ہو, ہیلا وغیرہ نہ پایا جاتا ہو, اللہ تعالیٰ کی سچی تابع داری کرتا ہو, اس کو کہا گیا کون مع صادقین, یعنی ان کے ساتھ ہو. پھر قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے, اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو, ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالی کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. وہ شخص جو تمہاری ذریعہ ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا, اسی کو مرشد کہتے ہیں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اس میں محققین کی رائے یہ ہے کہ تفسیر میں کہ مراد ہے اس سے مرشد, جس کو پہلی آیت میں کہا کہ کونوا مع الصادقین, یعنی پہلے ایمان ذکر کیا گیا, اس کے بعد تقویٰ ذکر کیا گیا, ان دونوں کے بعد اس جگہ وسیلہ یعنی مرشد کا تلاش کرنا, اس کو حکم پر چلنا, یہ تیسرا حکم وقت الیہ وسیلہ کا ذکر کیا گیا. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, چوتھا حکم ذکر کیا کہ اللہ کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو, جہاد کرو نفس کے خلاف, اپنی راحت کے خلاف. تو یقیناً ربط الہی وسیلہ ایمان اور تقویٰ کے بعد کوئی زائد چیز ہے, اسی کو مرشد تلاش کرنا, اس کے حکم پر چلنا, پھر اللہ کے راضی کرنے کی بھی ہر قسم کی جد و جہد کرنا, اس آیت میں ذکر کیا گیا. تو یہ جو طریقت کے تصوف کے احکام کو نئی چیز نہیں ہے بلکہ پرانی ہے اور اسی زمانے سے چلی آتی ہے. تصوف کے جو اعمال ہیں, ذکر وغیرہ, ریاضت, یہ چیزیں بھی اسی زمانے سے چلی آتی ہیں. جاہدو فی سبیل ہی فرمایا گیا, جہاد کہتے زیادہ کوشش کرنا, جد و جہد کرنے کا نام ہے. آقا نامدار علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے, حدیث جبریل یعنی سلوک و احسان. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا جس کو ہمیں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا, اس کے کپڑے نہایت سفید اور صاف اور شفاف
تھے مگر ہم نے اس کو پہچانتا نہ تھا, اور وہ آ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قریب گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے. ہم نے تعجب کیا کیوں کہ اگر وہ باہر سے آیا ہوتا تو کپڑے اس کے میلے ہوتے. گردوں کے بعد سے اس کے بال بھرے ہوئے ہوتے, کپڑوں میل مچیل ہوتا, اور اس کے بال نہایت تھا اور سیاہ تھے اور کپڑے بھی سیاہ تھے. ہم تعجب کرتے تھے, بات ہے بھی عجیب ہے نا, گاڑی تو تھی نہیں, یہ ایئر کنڈیشن گاڑی ہے, میں سفر کر کے آیا ہوں تو کافی کپڑے ہوں گے. تو زمانے کا سفر بھی تو پیدل ہی تھا, یا اونٹوں پر تھا یا گھوڑوں پر تھا. کریم کا تو پہچانا جاتا, گھر سے نکل کر آ گئے. کریم کی بستی والے بھی جانے پہچانے, تھوڑی سی تو بستی ہوتی تھی, یعنی اس کو کوئی پہچانتا نہ تھا. یہ علامت تھی کہ وہ اس علاقے کا نہیں ہے, لیکن آثار نہیں سفر کے, سفر کے آثار نہ بالوں پر کوئی کرتا ہے, نہ زمانے میں ہم مام سے آ کے ہاتھوں سے آ جائے. آ کے صفائی کر رہی ہو, یہ ساری چیزیں عجیب لگ رہی تھی کہ سفید کپڑے, شفاف کپڑے اور بال بالکل سیاہ. ہم تعجب کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کیا. اس نے پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعریف بتلائی اور کمال کا کما خان کی حکمت نام. آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی تصدیق کرے, یقین کرے اللہ پر, اس کے رسول پر اور اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر. اس پر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام اس کا نام ہے کہ گواہی دور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز کو قائم کرو اور زکات کو ادا کرو اور رمضان کا روزہ رکھو اور کھانا کھا کر بیت اللہ کا حج کرو. اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں پہنچنے کی. اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا چیز ہے؟ قرآن میں بہت سی جگہوں میں احسان کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن میں فرمایا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ تعالی کی رحمت احسان کرنے والوں سے بہت قریب ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ پرہیز کرتے ہیں اور جو احسان عمل میں لاتے ہیں. آگے آیات ہیں جن کا ترجمہ, جن لوگوں نے احسان کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کرے گا. اسی طرح سے بہت سی آیتوں میں احسان کی بڑی تعریف کی گئی اور بڑے وعدے کیے گئے ہیں. تو اب وہی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك, یعنی اس چیز کا نام ہے احسان, اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی طرح سے مکمل کرو, اس طرح سے اس کے لیے خشوع خضوع کر انجام دو جیسے گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. مزدور, نوکر, غلام جب اپنے آقا کو, مالک کو دیکھتا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا, اور جب کوئی کام کرتا ہے آقا اس کے سامنے نہیں ہے تو نہ بے توجہی سے کرتا رہتا ہے. انسان کی فطرت ہے. تو احسان کی تعریف آقا نامدار علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت میں تم اس طرح تکمیل کرو, اس قدر خوشی خضوع کا لحاظ رکھو جیسے کہ تم اپنے آقا اور مالک کو دیکھنے کے وقت میں لا سکتے. یہ احسان ہے. اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم تو نہیں دیکھتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا فرمایا پر انہ یراک، کہ تم اگرچہ نہیں دیکھتے ہو مگر اللہ تعالیٰ تو ہر حال پہ تم کو دیکھتا ہے، تو اپنے مالک کی موجودگی میں جو غلام جو نوکر جو مزدور تکمیل کرتا ہے کام کی، وہ تو اسی وجہ سے کرتا ہے کہ آقا دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال پہ تم کو دیکھتا ہے، کسی وقت بھی تم اللہ کے علم سے اس کے دیکھنے سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال یہ احسان بڑا اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہے۔ اسی کو تیسرے سوال میں حضرت جبریل علیہ السلام نے شاہد ہوایا، اس احسان کو قرآن میں جیسا میں نے چند آیت سے ذکر کی، بڑی تعریف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کو انجام دیا ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نہایت عمدہ ثواب دے گا اور زیادتی دے گا۔ تو اسی احسان کے حاصل کرنے کے واسطے تمام تصور کا مدار ہے۔ ساری تصور کی بنیاد کس پر آ گئی؟ اس احسان کی صفت کو حاصل کرنا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا، ایمان کے ساتھ حاضر ہونے ہی سے یہ بات حاصل ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت اس قدر قوی تھی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ حاضر ہوا، اس کے قلب پر ایسا اثر پڑتا تھا کہ ما سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا جو چیزیں بھی سب کو ہو جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفت احسان کو حاصل کرنے کے لیے علیحدہ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایمان کے ساتھ حاضری ہی کافی تھی کہ آپ کے قلب اثر سے وہ نورانی شعائیں، وہ روحانی شعائیں ان کے قلوب کے اندر جاگزی ہو جاتی تھی اور اعلیٰ ترین درجے پر یہ صفت ان کو حاصل ہو جاتی تھی۔ آگے سناتے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، مشہور ہے الحمد للہ رضی اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے کئی روز حاضر نہیں ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنے لوگوں کو خاص طور پر یاد رکھتے تھے، ایک وقت نہیں آئے، دو وقت نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ماں پا الحمد للہ اللہ کا کیا حال، دیکھا نہیں جو حاضر باش ہوتے ہیں نا ہمارے مسجد کی مشکل نمازی نہ تشویش ہوتی، بھائی خیر بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہوتا ہے نہیں، یہ جماعت سے مقصود ہے، ایسی ہمارے آنے والے ساتھی ہیں، اگر کچھ عرصہ نہ آئے، جتنا زیادہ تعلق ہے ایک وقت نہ آئے تشویش ہوتی، بھائی کیوں نہیں آئے، یہ تو عام سی چیز ہے نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا نہیں، آئے نہیں، سمجھتے ہیں کہ کئی روز حاضر نہیں ہوئے، تو پوچھا آپ نے کہ حاصلہ کا کیا حال ہے، لوگوں کو کچھ معلوم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی خبر لاتا ہوں، گئے گھر میں پوچھا گھر والوں سے کہ حاصلہ کہاں ہے، رضی اللہ تعالیٰ بیوی نے جواب دیا کوٹھی میں بیٹھے ہوئے، خیریت تو ہے، کیا خیریت تو ہے مگر سر جھکائے بیٹھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حجاب سے گھر میں داخل ہوئے، جا کر دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سر جھکائے بیٹھے ہوئے اور رو رہی ہیں، تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا نا فاقہ حمد اللہ،
کہ اللہ تو منع کر دو گے. نیچے حاشیے میں لکھا کہ حاضری اور غیبت میں حالت اور کیفیت کے بدل جانے کو حضرت اللہ اور حسبی کے اکبر رضی اللہ عنہ کمال حب ایمان نے اپنے پر نفاق کا شبہ کیا. یہ منافقت وہ نہیں منافقت بنی, یہ ان کو اپنے اوپر شبہ ہوا اپنی حالت یعنی حضور کی موجودگی میں اور گھر آ کے جو تبدیلی آئی اس پر شبہ ہوا. کیا رو رہے ہیں کہ نہ سمجھ رہا اللہ, کہا کیا بات ہے کیسے منافق ہو گئے. کہا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا جنت کا دوزخ کا قیامت کا ذکر کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنت موجود ہے, دوزخ موجود ہے, آخرت کی چیزیں موجود ہیں. ہمارا دل اللہ تعالیٰ ایک قسم توجہ ہوتا ہے, وہاں سے جب آتے ہیں گھر میں آئے تو بال بچوں سے بیوی سے بڑے لوگوں سے میجل ہوا تو وہ حالت جاتی رہتی ہے. کتنے بات یہ اپنی حالت بیان کر رہے کون الحمدللہ کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حالت میری بھی, وہ بھی رونے لگے. تھوڑی دیر تک دونوں روتے رہے, بات تو آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے وقت دل کے اندر یقین کی ایسی کیفیت اور گھر آ کے وہ نہیں. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے تمام باتوں کا حل کرنے والا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چلو یہاں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا, رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا, آقا نام علیہ السلام سے اپنی حالت درج کریں. ان کی سمجھ میں آئی اور دونوں حاضر ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام بات عرض کی. تو آقا نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جیسے کہ میری حضوری میں ہوتے ہو, میری مجلس میں ہوتے ہو, اگر اسی طرح تم ہر وقت میں رہو تو تمہارے مستروں کو فرشتے آ کر تم سے مسافہ کیا کریں. دونوں حالتیں علیحدہ علیحدہ ہیں, میری موجودگی میں اور میری مجلس میں تمہاری اور حالت ہے اور مجھ سے جدا ہونے کے بعد تمہاری اور حالت ہے. جیسے سورج کے سامنے جو چیز آئے گی چمکدار ہو جائے گی, اس پر روشنی پڑ جائے گی, اس پر دھوپ اور نور آ جائے گا, جہاں علیحدہ میں روشنی جاتی رہی تو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو بھی آنے والے تھے سچائی کے ساتھ, یہ شرط ہے, آنے والے تھے سچائی کے ساتھ, ان کے دلوں کی میل کچیل غفلت دنیا پرستی نفس پرستی جاتی رہتی تھی, اور جہاں مجلس سے علیحدہ ہوئے اس میں کمی ہو جاتی تھی. مگر آقا نامدار علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے چار بڑے بڑے کام آقا نامدار علیہ السلام انجام دیا کرتے. اس امر کو تین یا چار جگہ قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ قرآن کی آیتیں جو اتری ہیں وہ سناتے رہتے ہیں, اور دوسرے اللہ تعالی کے کلام کو سکھلاتے ہیں, معنی بتلاتے ہیں, اور تیسرے حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں کہ حکم کیوں ہوا, اس حکم میں کیا مصلحت ہے, اس حکم سے کیا نتیجے پیدا ہوں گے. یہ حکمت کی باتیں آقا نامدار علیہ السلام سکھلاتے تھے, اور چوتھا کام یہ تھا کہ ان کی میل اور کچیل کے دور کرتے تھے, تزکیہ کرتے تھے, پاک اور صاف کرتے تھے. یہ ارشادات ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے, کسی کے استفسار پر کہ یہ بیعت کیا چیز ہے، یہ طریقت کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، اس کو سمجھانے میں جو بعد میں آنے والوں کے لیے لگتا ہے. تو فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر دلوں پر، روح کے اوپر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور قلبی طاقت کا ایسا اثر پڑتا تھا کہ دلوں کی میل کچیل، غیر اللہ کی محبت، دنیا کی محبت، ہر قسم کی برائی جاتی رہتی تھی، کسی کو کم کسی کو زیادہ. مگر آقا نامدار علیہ السلام کی صحبت کا یہ اثر تھا. اب رشتے دار مختلف ہے نا، کسی نے زیادہ لے لیا، کسی نے تھوڑا کم لے لیا، لیکن یہ اثر عمومی طور پر تھا کہ جو سچائی کے ساتھ آتا تھا. کفار بھی تو آ جاتے تھے نا، منافقین بھی تو بیٹھتے تھے نا، وہ کیوں نہیں اثر لیتے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر طلب نہیں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں تھی. تو کامل کی صحبت کا فائدہ بھی ملتا ہے کس سے؟ عقیدت سے، محبت سے، طلب سے. پھر اس کی آگے درجات ہیں، جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی اور میں، جو علی کرم والا وہ جوڑ لیا، یہ پھر آگے اکابر اور آگے آگے فرق جو ہے وہ اس پر آ گیا. اپنی اپنی استعداد کے مطابق سب نے لیا. یہ سماتے ہیں کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ. حضرت رضی اللہ تعالیٰ سماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر چیز ہم کو روشن نظر آتی تھی. یہاں تک معلوم ہوتا تھا کہ دیواریں بھی روشن ہوگی. اور جب تک آقا نامدار علیہ السلام تھے یہی ہر چیز میں روشنی معلوم ہوتی تھی. اور فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد ہم نے ابھی تک مٹی اپنے ہاتھوں پہ جھاڑی نہیں تھی کہ ہم نے اپنے دلوں کو اوپرا دیکھا. آگے حاشے میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں دلوں کو اوپرا دیکھنے کی وضاحت میں شیخ حدیث غلام مذکری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فیض صحبت اور مشاہدہ ذات کے انوار جو ہر وقت مشاہدہ ہوتے تھے وہ حاصل نہ رہے، یہ اوپرا سر. چنانچہ اب بھی مشائخ کے ہاں حاضری اور غیبت میں انوار کا بین فرق محسوس ہوتا ہے. اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور وہاں سے ہٹ کر کچھ اور ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان انوار کے حاصل کرنے کی اب مجاہدات، ذکر کی کثرت اور مراقبے کا اہتمام کرایا جاتا ہے اور اس وقت کی اس وقت کسی چیز کی ضرورت نہ تھی. تو آقا نامدار علیہ السلام سے روحانیت کے آفتاب تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اس کے دل کی حالت اور ہو گئی. اور اسی وجہ سے تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ چاہے آپ کی خدمت چند منٹ ہی رہا ہو، جو اسلام کے ساتھ آقا نامدار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ بعد کے آنے والے بڑے سے بڑے ولی سے، بڑے سے بڑے متقی سے، بڑے سے بڑے پرہیزگار سے افضل الحال ہے. کوئی بعد کا آنے والا ولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، متفق علیہ مسئلہ ہے. کیوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت بجلی سے بھی زیادہ تر قوت رکھنے والی تھی، لوگوں کے دلوں کو، دماغ کو روشن کرنے والی تھی. اس واسطے اس قوت میں بڑی بڑی ریاست کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس ضرورت اس بات کی تھی کہ آقا نامدار علیہ السلام کی مجلس میں اخلاص کے ساتھ حاضر ہوا جائے
مگر جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد وہ طاقت باقی دلوں میں اگرچہ زمانہ ہے صحابہ کرام کا اور ان لوگوں نے روشنی روحانی آقا نامدار علیہ السلام سے حاصل کی. وہ فرماتے ہم نے حالانکہ فرق تھوڑا سا ہوا لیکن محسوس تو کر لیا نا, یعنی اتنا تو ہوا کہ محسوس کر لیا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوجن ہو جانے کی وجہ سے ان کی قوت میں کمی ہوتی گئی, اور اسی طرح جتنا بھی زمانہ دور ہوتا گیا اسی طرح روحانی اور قلبی روشنی کے اندر صفائی کے اندر کمی ہوتی گئی. تو جس طرح سے برتن کے صاف کرنے میں مانجنے میں اگر اس کے اوپر میل کچھ کچھ کم ہو تو معمولی طور سے مانجنے سے رنگ دور ہوتا ہے, پر زیادہ ہو تو پھر ریتے سے مانجنے سے اور مختلف طریقوں سے مانجا جاتا ہے تب جا کر کے صاف ہوتا ہے. تو وہی احسان حاصل کرنا تصرف کا مقصود ہے, اب دلوں کو زیادہ مانچا لگانے کی, اب جنگ زیادہ آگے محل زیادہ آگے. تو تصرف اور احسان پر سلوک کیا ہے؟ تو تصرف کو نئی چیز حاصل کرنا مقصد نہیں ہے, جس چیز کو جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ذکر کیا گیا وہی مقصد ہے, مگر زمانے کے دور ہونے کی وجہ سے دنیاوی لذائذ کی طرح طبیعتوں کے مائل ہونے کی وجہ سے زیادہ مانجنے کی ضرورت پڑی. اب ہر آدمی دیکھ لو اتنا زیادہ خوش لے لیں, آج دنیاوی لذت سے زیادہ مرغوب ہیں یا روحانی لذت سے مرغوب ہیں؟ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ تو آتی ہے, روحانی لذتوں سے ہم نہ آشنا ہو گئے, مادی لذتوں نے ہمارے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا اس زمانے میں, اس لیے مادی لذتوں کے حصول کے لیے محنت کرنا, مشقت کرنا, جان مارنا, وقت فارغ کرنا انتہائی آسان ہے, پر روحانی لذتوں سے چونکہ ہے ہی نہ آشنا, اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہے. اللہ سمجھا دے, ہر زمانے میں اللہ والے یہ سمجھاتے ہیں. حضرت سے بھی سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں حضرت نے یہ بیان فرمایا جو اس زمانے میں ریکارڈ کر لیا گیا, جو بعد میں حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر یہ شائع ہوا. تو فرماتے ہیں تصوف سے کوئی نئی چیز حاصل کرنا مقصد نہیں ہے, جس چیز کو حضرت علیہ السلام کی حدیث میں ذکر کیا ہے وہی مقصد ہے, مگر زمانے کے دور ہونے کی وجہ سے دنیاوی لذائذ کے طبیعتوں کے مائل ہونے کی وجہ سے زیادہ ماننے کی ضرورت پڑی. اس واسطے جو بڑے تجربہ کار تصوف میں تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے بڑے بزرگ تھے جو امام ہیں تصوف کے, ان لوگوں نے اپنے تجربے سے ذکر کرنے میں, زیادت کرنے میں, مجاہدے کرنے میں چیزیں نکالی. ان کو بعض لوگ اعتراض کی وجہ سے دیکھتے ہیں, جو ذکر نقشبندیہ طریقہ میں, قادریہ طریقہ میں اور دوسرے طریقوں میں ذکر کرنے کے اصول ذکر کیے گئے ہیں, اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ 12 تسبیح, نہ 5 الفاظ, نہ ذکر اللہ, اور نہ اور کسی قسم کے جتنے اذکار مراقبہ تعلیم کیے جاتے ہیں ان طریقوں میں, یہ تو اس میں آتے نہیں ہیں. کسی حدیث پہ اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تو بدعت ہوئی. یہ شبہ لوگوں کو پڑتا ہے, اس کو لوگ اعتراض کرتے ہیں مگر یہ غلط چیز ہے. زمانے کے بدلنے سے مقصود حاصل کرنے کے لیے وسائل کا بدلنا بدعت نہیں ہے. ایک اصولی بات ہے, زمانے کے بدلنے سے مقصود کے حاصل کرنے کے لیے وسائل کا بدلنا بدعت نہیں ہے. جیسے آلات جہاد کی مثال, اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے لیے تلواروں کا, تیر اور کمان کا اور نیزوں کا تذکرہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بندوقوں کا تذکرہ ہے, توپوں کا تذکرہ, مشین گنوں کا, ہوائی جہاز کا, گردیز کا, سرنگوں کا, بم کا, آتشی بم کا, ان چیزوں کو تذکرہ نہیں. آج اگر مسلمانوں کو شرعی جہاد کرنے کی نوبت آئے, لفظ شرعی یہ بھی آ گیا, ہر آدمی اپنی مرضی کو جہاد کرا دے دے, شرعی یہ کون فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے کو دیکھا نا, اپنی مرضی سے جس کو مرضی کراتے ہیں. اس کا شرعی جہاد کی نوبت آئے اور آتی رہی ہے, تو کیا آج یہی کہیں گے فقط تلوار سے جہاد کرنی چاہیے؟ جہاد فقط تلوار سے ہے, فقط نیزے سے ہے, فقط تیر اور کمان کا جو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا اسی سے مقابلہ کرنا چاہیے. اگر ایسا کرو گے دشمن اپنی مشین گنوں سے توپوں سے دوری سے اٹھنا کر دے گا. جیسے وہ ہتھیار مہیا کرتا ہے ہم کو ویسے ہتھیار مقابلہ کرنے کا تیار کرنے چاہیے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جو تم سے قوت ہو سکے دشمن کو مقابلے کے واسطے تیار کرو. تو مقصود یہ ہے کہ جس قسم کی ضرورت پڑے الائے کلمہ اللہ, اصل مقصود جہاد ہے الائے کلمہ اللہ کہ دین کے کلموں کو بلند کرنا. تو جیسی ضرورت پڑے جس سے تم دشمن کو شکست دے سکو, مقصد دشمن کو شکست دینا الائے کلمہ کے لیے, اس کو ہتھیار کے طور پر تیار کرو اور مقابلہ کرو. تو اسی طرح جس زمانہ میں آقا نامدار علیہ السلام موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب تھا, اس وقت تھوڑا سا ذکر کرنا, تھوڑی سی رابط کرنی کافی ہو گئی. جب ہم دور پہنچ گئے تو زنگ آلودہ زیادہ تر دل ہو گئے, تو اس کے واسطے بڑی بڑی ریاستیں اور چلا کشی اور دن رات ذکر کرنا, اپاسن پاک کرنا, ذکر خل بھی کرنا اور زیادہ اس پہ کوشش کرنا ضروری ہو گیا. مقصود ایک ہی ہے, مگر ضرورت کی حیثیت, زمانے کی حیثیت, ماحول کی حیثیت سے صفائی اور احسان حاصل کرنے میں طریقہ دوسرا ہے. ایک مثال اور بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کو زیر زبر نہیں لگا ہوا تھا. آپ نے لکھوایا علیحدہ علیحدہ, جو سامنے آ گئے کاتبین نے وہی مقرر تھے نا, کچھ جو لکھنے والے تھے بلایا لکھوا دیا. تو کسی کو کچھ لکھوایا, کسی کو کچھ, بعد میں کوئی اور پھر اور علیحدہ علیحدہ لکھوایا. اب وہ تصدیق کر دیا, تم سب کو جمع کر دیا چمڑے وغیرہ کے ٹکڑوں پر. پہلا کام تو یہ ہوا. پھر اب یہ جمع جو ہوا تو ٹکڑوں پر جمع ہوا علیحدہ علیحدہ ہی, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب کو ترتیب دے دیا. مگر ترتیب دینے کے بعد زیر زبر کو نہیں لگا ہوا تھا, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زبان عربی تھی, بغیر زیر زبر کے صحیح قرآن پڑھتے تھے, جیسے ہم آج اردو کی عبارت بغیر زیر زبر کے دیے ہوئے پڑھتے ہیں. اردو کی عبارت ہمارے پاس آتی ہے, صفوں کے صفے پڑھ جاتے ہیں, کیوں غلط نہیں. مگر آج اگر کسی بنگالی سے اور برمی سے اور انڈونیشیا والے سے کہا جائے کہ اردو کی عبارت صحیح پڑھو, وہ نہیں ادا کر سکتا, اس لیے کو ناراض نہیں ہے. تو اسی طرح سے آج ہم اگر قرآن میں زیر زبر نہ لگا ہوا ہو، اگر نقطے نہ لگے ہو، تو ہم بغیر اس کے پڑھ نہیں سکتے، صحیح نہیں پڑھ سکیں گے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو جمع کیا قرآن، اس پہ نہ زیر نہ زبر نہ پیش نہ جمع، نہ بے کے نیچے نقطہ، نہ یا کے نیچے دو نقطے، نہ تا کے اوپر دو نقطے، یہ کچھ بھی نہیں، اور وہ سب صحیح پڑھتے تھے. مگر تھوڑے زمانے کے بعد جب لوگوں کا میل جول باہر والوں کے ساتھ ہوا، تو ضرورت سمجھی گئی زیر زبر لگانے کی، تشدید کے لگانے کی، جذب کے لگانے کی، نقطے کے دینے کی. اب کوئی بیوقوف یہ کہ یہ بدعت ہے یہ زیر زبر لگانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پایا گیا، اس کو وجود کی کیا کہا جائے گا، کہاں ہو گیا؟ اور کچھ نہیں، وہ تو اس ضرورت کی بنا پر ہے کہ ہم کو حکم ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا، اس کے معنی سمجھنے کا. مگر تلاوت قرآن کی اس زمانے میں بغیر، اس زمانے بغیر زیر زبر کی ہوتی تھی، آج تلاوت قرآن کی. ہم تو آج مدینے کا رہنے والا، مکہ کا رہنے والا، جس کی مادری زبان عربی ہے، صحیح قرآن بغیر زیر زبر کے بغیر نقطے تو نہیں پڑھ سکتا. آج جی ہم سمجھتے تھے کہ عربوں میں تو قرآن بالکل صحیح حل ہو گیا، وہاں جا کے پتا چلا. بڑے لوگوں کی بات نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی ہے، ہم کو بھی دقت آتی. قرآن کی زبان تو بڑی اعلیٰ ترین زبان ہے، فصیح زبان ہے، عام زبان تو نہیں ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. جس طرح ہم محتاج ہیں علم نحو کے، علم صرف کے، علم لغت کے، آج عربی بھی بتا دیں. تو بھائی زمانے کی حیثیت احوال بدلتے رہتے ہیں، مگر ایسے احوال جو کہ مقصود کے بدلنے والے نہ ہو، ایسے احوال کو سنت ہی کہا جائے گا. مقصود کو بدلنے والے سنت ہی کہا جائے گا. اگر آپ نے کسی کو روٹی پکانے کے لیے مقرر کیا، تو اب روٹی پکانا اس کے حکم دینے سے یہ معنی ہوں گے کہ آگ بھی جلا، لکڑی بھی جلا، چولہا بھی لا، توا بھی لا، ان سب چیزوں کو مہیا کر. اگر کسی جگہ لکڑی نہیں ملے تو لوہا ہو، پتھر کے کولے ہو، کسی جگہ نہیں تو اوپنوں کا استعمال کیا جائے گا. آج اوون کو استعمال کر لو، گیس کو استعمال کر لو. غرض یہ کہ جس چیز کے روٹی پکانا موقوف ہو اسی کا عمل ہوگا. اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احسان کے حاصل کرنے کے لیے زنگ کم ہونے کی وجہ سے ان اذکار کی ضرورت نہیں تھی. آج ہم کو ہمارے تجربہ کار مرشدوں نے بتلایا اسی طرح سے کرو. آپ کہیں کہ اس طرح کا ذکر کرنا بدعت ہے، یہ غلط فہمی ہے. انشاءاللہ آگے بھی چلے گی بات. پھر اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. تو مقصود جو اس زمانے میں تھا آج بھی وہی مقصود ہے. اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں صرف صحبت کافی تھی، آج صحبت میں اتنی کبھی تاکید نہیں ہے. لیکن مقصود حاصل کرنا ہے، اس لیے یہ ذکر کی جو مشق آگے پھر بتایا جائے گا انشاءاللہ پھر سمجھیں گے. تو ہم بھی جو ذکر کرتے ہیں، ہمارا جو مل بیٹھنا ہے، یہ بھی اسی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ روحانی قوت ایسی ہمیں حاصل ہو جائے، ایسی مضبوطی کے ساتھ حاصل ہو، جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ڈال دے، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے. یہ ہے یعنی مقصود شریعت مطہرہ پر چلنا ہے اللہ کے لیے، یعنی ہر حکم کو ماننا، ہر نافرمانی سے بچنا. اب چونکہ اس عمل کے لیے ہمارا نفس رکاوٹ بن رہا ہے، کیونکہ نفس ہمارا غالب ہے، قوی ہے، تو نفس کی اس قوت کو توڑنا، اس کو مغلوب کرنا کہ یہ رکاوٹ نہ ڈالے، یہ جو ہمیں بے ہمت کر رہا ہے، یہ ہمیں بے ہمت نہ کرے، تو اس کے ازالے کے لیے یہ اذکار ہے، یہ اذکار ہے، یہ مراقبات ہے. اصل شریعت ہی ہے، اصل وہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت زندگی سے ملا ہے. تھا یہ واضح سے فرمائی نا کہ یہ تو ہم نے تجربہ کار کے یعنی پیر کیا فرمایا معبر آدمی, بڑوں کے تجربے زیادہ ہوتے ہیں نا, ہمارے والے بوڑھے کیا دیتے ہیں کہ دھوپ میں بال خراب نہیں کیے, کیا مطلب ہے زندگی گزری ہے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے نشیب و فراز دیکھے ہیں, ان کے تجربات ہم سے زیادہ ہیں. یا پیر سے شیخ سے مراد وہ تجربہ کار ہیں کہ جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت میں خاصا وقت گزارا ہے اور خود بھی عملی طور پر انہوں نے مجاہدوں سے ریاستوں سے ذکر کی کثرت سے اللہ کی اطاعت کی ہوئی ہے, نفس کا مقابلہ کیا ہوا ہے, شیطان کا مقابلہ کیا ہوا ہے, ماحول کی فضاؤں کا مقابلہ کیا ہوا ہے, وہ بھر جانتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ جو مربوط ہو کر رہیں گے, ایک تو یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اس ذکر فکر کی برکت سے اطاعت کی برکت سے کثرت سے ایک قوت روحانی آ چکی ہے, وہ ہمارے اندر آئے گی. اور دوسرا ان کے تجربات سے جب جو ذکر کریں گے اس سے انشاءاللہ ہمیں مقصود کے حاصل کرنے کیا ہو جائے گی, آسانی ہو جائے گی. اتنی سی بات, تو بھی ہمارے یہاں چونکہ ذکر خفی کی مشق ہے, ذکر قلبی کی مشق ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا اور اللہ پاک کا مستقل اس کے لیے حکم بھی موجود ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اس سے ڈرتے وہ پکارے گیا چپکے چپکے, صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت یاد کرو غافلین میں چلاؤ. تو دل کی غفلت سے بیداری کے لیے ایک طریقہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا دو. فذکرونی اذکرکم, اللہ ہی فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. جب اللہ کی یاد دل میں ہم بسائیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے, جب اللہ پاک یاد فرمائیں گے تو اللہ پاک کے یاد فرمانے کی برکت یہ ہوگی کہ دل میں نورانیت آئے گی, دل سے ظلمت نکلے گی, دل کو روحانی قوت ملے گی. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر, تو رب کا نام جو ہے یہ برکت والا نام ہے. تبارک اسم ربی کا, فرما رہے ہیں کہ رب کا نام یہ بڑا متبرک نام ہے, اس برکت والے نام کو دل پر نقش کر لیں, اس کو دل پر لکھ لیں, اس کو دل میں رچا لیں بسا لیں, اس سے دل میں برکت آئے گی. یعنی دل کا میلان اللہ کی ہر اطاعت پر بڑھتا چلا جائے گا, ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. تو تصور کی مشق, آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت ہے کہ دل کا تصور کرے کہ میرے دل پر لفظ دکھا اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کو یاد کر رہا اب اللہ پاک بھی میری طرف متوجہ ہیں تو میرے دل میں ایک روشنی آ رہی ہے. تصور کریں کہ وہ نور آ رہا ہے, دل میں چمک آ رہی ہے, اب دل میں اس کو پکاریں تصور سے اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں رچ بس جائے, جو ہمیں وہی احسان تک پہنچا دے, کہ اس سے پھر میں حیا آنے لگے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں یہ خیال ایسے حرام کاموں سے روک دے, ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارے. اس کی مشق یہاں بھی کرنی ہے اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اس کی مستقل مشق کرنی ہے. اللہ سے مانگے اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر دیں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم سخر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيد خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.